बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूदो सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नसीब ज़िंदगी लेकर आपकी खिदमत में, आपके घरों में और इंशाल्लाह के आपके दिलों में हाजिर हैं।
बिल्कुल, मैं भी सलाम अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में भी, अपने प्यारे प्यारे नाज़रीन की खिदमत में भी। और बहरहाल प्रोग्राम के शुरू में ही मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कल के अजीम दिन के सिलसिले में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जी बिल्कुल, जो गुजरा है बिल्कुल, विलादत के सिलसिले में मुबारकबाद पेश करता हूँ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की विलादत के सिलसिले में मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबको। और जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि ये दिन, ये आयाम एक बहाना होते हैं एक नई शुरुआत का, कि हम गुनाहों को भूल जाएँ, माफ़ी मांगें अल्लाह ताला से और सही रास्ते पे चलने की कोशिश कर सकें।
बिल्कुल खुर्रम, और इंशाल्लाह कि आज जो हमें तौफीक मिली है कि फिर से सुबह को उठें और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करें, तो हम लोग एक बहुत ही साफ़ सुथरी ज़िंदगी का इस हफ्ते आगाज़ करें और वादा करें खुद से। सबसे अहम तरीन चीज़ ये कि इंसान खुद से वादा करे कि किसी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। हत्ता अगर वो रास्ता ये हो कि सड़क पे आप जाने एक पत्थर पड़ा हो और उसको न हटाएं सिर्फ इसलिए कि हमसे क्या मतलब है। तो अत्ता इन छोटी चीजों में अगर हम लोग अपना ख्याल रखेंगे, यकीनन बड़ी चीजों में खुदा हमारी मदद करेगा। खुर्रम, हम लोगों का हफ्ते का मौजू बहुत ही अहम मौजू हम लोगों ने रखा है, जिसपे आज तो शायद कम बहस हो, लेकिन अगले दिनों में हम लोग गुफ्तगू करेंगे इसके हवाले से तफसीलात से। और आपको हम बताते चलें कि आज का इस हफ्ते का मौजू हम लोगों ने रखा है ईरान और बरसगीर के सकाफती ताल्लुकात। इस हवाले से मैंने भी एक मुख्तसर सी चीज तैयार की है, इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे।
इंशाल्लाह हमारे नाज़रीन भी हमारा साथ दें इस मौजू में कि तारीखी और सकाफती ताल्लुकात जो रहे हैं, जो हैं, और उनका आगे फ्यूचर किस तरह उनको दिखने नजर आ रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोग हमारा साथ दें। बहरहाल यहाँ पर वक्त हुआ है जैसे कि हम अपने प्रोग्राम का पहला हिस्सा फरमान, एक हदीस होती है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक हदीस मुलाजा फरमाएं और उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा।
हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बेशक दिरहम और दिनार ने तुमसे पहले वालों को हलाक कर दिया और यही दोनों तुम्हें भी हलाक करने वाले हैं।
वालेकुम अस्सलाम उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने सुबह ही सुबह हम लोगों को मैसेज किया है, उसमें इमदादुल्लाह साहब हैं अपने, हमारे सैयद मोहसिन साहब हैं, इशफाक अली रिजवी साहब हैं और बहुत लंबी लिस्ट है। बहरहाल यहाँ पर आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोगों के साथ तआवुन कर रहे हैं। आज हम जो चीज़ हम इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे वो है चार बाग। मेरा चार बाग एक तो है, चार चांद लग गए तो चार बाग एक है होता है, तो वो एक ईरानी बाग का जो कह सकते हैं खास नज्म है और तर्ज है। इंशाल्लाह बहुत ही मुख्तसर चीजें, मेरा वक्त महदूद होता है तो उसके हवाले से हम पेश करेंगे, तो आज का प्रोग्राम जरूर देखिएगा। और दूसरी चीज ये है कि हम लोगों ने किन लोगों को बुलाया है स्टूडियो में
हमारे साथ। हमें इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगी नशवा मंसूर साहिबा अमरीका से और वो बड़े अहम मौजू पे बात करेंगी, डिप्रेशन खास तौर पे खवातीन में और वो भी प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद, खास करके डिप्रेशन होता है और बड़ा अहम मौजू है, इसके ऊपर बात करने की, डिबेट करने की बहुत ज़रूरत है। उसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर हसन कस्पर अब्बास अलवी साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे और जैसे कि हमने अपने नाज़रीन की खिदमत में मुबारकबाद पेश की फरजंद रसूल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की विलादत के सिलसिले में, तो उनकी शख्सियत के ऊपर, उनकी हस्ती के ऊपर हम लोग कोशिश करेंगे रोशनी डालने की आज के सुनवाई के साथ।
और इसमें यह है कि मेरा इल्म पर जब हम लोग रोशनी डालते हैं तो इस तनाजुर में खुद ब खुद वो लोग सामने आ जाते हैं जिन लोगों ने इल्म के सिलसिले में बहुत अजीम कारनामे किए हैं। तो यकीनन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम भी क्या इन्हीं के खानदान से इल्म निकला है, तो यकीनन हम लोग کچھ نہ کچھ فائدہ اپنے یعنی اپنے جو ہم لوگ کا ظرف ہے اس کے مطابق ہم لوگ اٹھا سکتے ہیں فائدہ. تو آپ لوگ بھی کوشش کریے گا کہ آج کا پروگرام ضرور دیکھیے. اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم لوگوں کا پروگرام ہر روز تہران کے وقت کے مطابق 6:30 بجے, پاکستان کے وقت کے مطابق 8 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اور نشر مقرر تہران کے وقت کے مطابق 2 بجے شام کو ہوتا ہے.
ٹھیک ہے جی, تو چلتے ہیں ورزش کر لیتے ہیں,
چلیں ورزش کر لیں صبح صبح اور صحت بنائیں اور پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
سلام به نام خدا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, اپنے ایک اور ورزش کے اسٹیپ کے ساتھ آپ کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے جتنے اسٹیپس ہیں ان کو اچھی طرح آزمایا ہوگا, ان پہ اچھی طرح کام کیا ہوگا, اور کوشش کریں کہ اس ورزش کے دوران آپ کوئی اس طرح کی آپ کے لیے پرابلم کریٹ نہ ہو. زمین پہ بیٹھتے ہیں دونوں ٹانگوں کو موڑ کے, اور دونوں پیر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہونے چاہیے, کھلے ہونے چاہیے, اور دونوں پنجے جو ہے وہ یا آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق یا نیچے رکھیں, ڈھیلے رکھیں یا کھینچ کے رکھیں. دونوں ہاتھ آپ پیچھے کی طرف رکھیں گے, سانس کھینچیں گے اور پھر سانس چھوڑیں گے. کمر ہماری صاف ہونی چاہیے, کندھے ہمارے صاف ہونے چاہیے. اگر کمر کی مشکل ہے تو آپ تقریباً دیوار سے 10 سینٹی میٹر کے فاصلہ رکھ کے یہ ورزش کر سکتے ہیں. سانس لیں گے, پیٹ کو اندر کریں گے سانس لینے کے ساتھ, ایک دفعہ اور سانس, سانس چھوڑیں گے, سانس چھوڑیں گے, ایک دفعہ اور سانس, سانس چھوڑیں گے. ہاتھ اپنے کھولیں گے, دیکھیں ہاتھوں کو بالکل سیدھا ہونے چاہیے اور اوپر نیچے نہیں ہوں, بالکل سیدھے ہوں. سانس لیں اور سانس لیتے ہوئے بالکل سیدھے ہاتھ کی طرف گھومیں گے اور پھر الٹے ہاتھ کی طرف گھومیں گے. سانس لیں گے, دیکھیں آپ بالکل اپنے ہاتھوں کو سیدھا رکھیں. اگر آپ جو ہے وہ اس ورزش کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیں گے اس اسٹیپ کو تو پرابلم ہوگی. دیکھیں اگر آپ جو ہے وہ اس ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اپنے کمر کو بھی موو کریں گے تو اس سے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. ایک دفعہ اور ہم جو ہے وہ زمین پہ ہاتھ رکھیں گے, ہاتھوں کو اوپر لے کے جائیں گے, سانس لیں گے, سانس چھوڑیں گے اور سیدھے طرف مڑیں گے, پھر سیدھے ہوں گے, پھر الٹی طرف مڑیں گے, دوبارہ سانس لیں گے, دونوں پیروں کو ڈھیلا چھوڑیں گے, سیدھا رکھیں گے, اور پیروں کو دیکھیں آپ ہم کھول کے رکھ رہے ہیں, بالکل ہم نے پیروں کو کھول کے رکھا ہوا ہے. اور اگر آپ پیر کو سیدھا نہیں رکھ سکتے تو اپنے پیروں کو موڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں. آپ کمر کو بالکل صاف رکھیں, پیروں کا انداز آپ دیکھیں, کمر بالکل صاف ہے. ایک دفعہ اور جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے دوست جو ہے وہ پیروں کو موڑ کے اس کام کو کریں, انجام دیں گے اس ورزش کو. دیکھیں سانس لیں, ہاتھ اوپر سیدھے طرف مڑیں, بیچ میں آئے, دوبارہ الٹی طرف, سانس لیں گے, سانس کو چھوڑیں گے, سیدھی طرف, بیچ میں, دوبارہ الٹی طرف. دونوں ہاتھوں کو سلیب کے انداز سے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد ہم دوسری موومنٹ انجام دیں گے. دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ اپنے کندھے کے اوپر رکھیں گے اور سیدھا کریں گے. سانس لیں گے, کندھے کے اوپر ہاتھ, دوبارہ سانس لے کے سیدھا کریں گے ہاتھ کو, دوبارہ کندھے کے اوپر رکھیں گے, دوبارہ ہاتھ چھوڑیں, دوبارہ کندھے پہ رکھیں, اب ہاتھوں کو نیچے رکھیں. اب ہم دکھاتے ہیں کہ اس ورزش کو آپ کس طرح اس میں آپ یہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. دیکھیں یہ اس وقت ورزش جو ہے وہ غلط ہو جائے گی جب آپ کے ہاتھ اور کوہنی آگے کی طرف یا پیچھے کی طرف موو کریں, یا بدن آپ کا ڈھیلا ہو, یا دیکھیں اگر آپ کا ہاتھ بالکل سر کے پیچھے نہیں جاتا تو کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن دونوں ہاتھ اور کوہنیاں سیدھی ہونی چاہیے. ہاتھ سیدھا کریں گے, سانس لیں گے, کندھے پہ ہاتھ رکھیں گے, دوبارہ اسی طرح ہم جو ہے وہ سیدھی طرف مڑیں گے. دیکھیں پیٹ ہمارا اندر ہونا چاہیے, بالکل کمر سیدھی ہونی چاہیے, اور ہمارا بالکل ہماری کمر موو نہیں کرے گی, اور ہمارے پیر بھی آپس میں نہ مڑیں گے نہ ان کا دائرہ تنگ ہوگا. اب دوبارہ ہم الٹی طرف مڑیں گے, سیدھا, دوبارہ سیدھی طرف, دوبارہ وسط میں, دوبارہ سانس چھوڑیں گے الٹی طرف, دوبارہ وسط میں آئیں گے, دونوں ہاتھوں کو نیچے رکھیں گے اور دونوں پیروں کو موڑیں گے. دیکھیں آپ جس طرح میں بتا رہا ہوں اسی طرح اس ورزش کو انجام دیں. کمر ہماری سیدھی ہونی چاہیے, پیٹ ہمارا اندر ہونے چاہیے. دیکھیں یہاں توجہ کریں کہ جس طرح میں آپ کو اسٹیپس بتا رہا ہوں اس طرح ان اسٹیپس کو انجام دیں. آپ کی کمر سیدھی ہونی چاہیے, پیٹ اندر ہونا چاہیے. اگر کمر کی مشکل ہے تو آپ پھر دیوار کا سہارا لیں, اور ورزش میں کوئی ایسا اشتباہ نہ کریں, غلطی نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کی کمر کو یا کسی اور جسم کے حصے کو پرابلم ہو. اپنے ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھیں. امید کرتا ہوں کہ آج ورزش آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ.
جی ناظرین, آپ لوگوں نے امید ہے کہ ورزش کی ہوگی, کم سے کم ریکارڈ کر لیا ہوگا, ورنہ کم سے کم نیت کر لی ہوگی ورزش کرنے کی. یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ عام چلنے میں بھی لوگ کہتے ہیں بھائی ہم بہت دن میں چلتے ہیں یہاں سے کچن, کچن سے گھر, اور کچن سے یعنی اپنے ہال میں آ گئے, اور آفس میں اگر ہو گئے تو فلاں کمرے سے فلاں کمرے. لیکن خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ کی نیت نہ ہو ورزش کرنے کی اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. تو کم سے کم نیت کر لیجیے, بعد میں ورزش کریں نہ کریں کم سے ایک حصہ تو صحیح رکھیں آپ لوگ. اللہ معلوم ہے نیت بہرحال کہا جاتا ہے. اور بہرحال انشاءاللہ ابھی ہم لوگ تھوڑی دیر میں چلیں گے امریکہ, اور وہاں پر نشوا منصور صاحبہ موجود ہیں اسکائپ پر, ہمارے ساتھیوں نے بتایا. تو بہرحال کیونکہ بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ خاص موضوع ہے تو ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں خرم بھائی گفتگو.
بہت شکریہ. تو ہم چلتے ہیں نشوا منصور صاحبہ کے پاس جو بہرحال تعلیم حاصل کر رہی ہیں سائیکیٹری کی امریکہ میں. سلام عرض کرتا ہوں نشوا منصور صاحبہ, خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام نسیم زندگی میں.
سلام عرض کرتا ہوں میں آپ کی خدمت میں
نشوا صاحبہ. بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ایک بار پھر ہمارے پروگرام کے لیے. نشو صاحبہ بڑا اہم موضوع ڈپریشن خواتین میں, وہ بھی پریگننسی کے دوران یا پریگننسی کے دوران. جی ہم پروگرام آپ کے حوالے کرتے ہیں.
جی تو آج میں بات کرنے جا رہی ہوں ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے بارے میں جو ایک قسم کا ڈپریشن ہوتا ہے, لیکن یہ یوزلی پریگننٹ عورتوں میں یا تو ان کے ڈلیوری کے بعد شروع ہو جاتا ہے.
صحیح.
تو یہ ٹاپک میں اس لیے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے اکثر پیشنٹس کو دیکھا ہے کہ ان کو 2-3 سال آلریڈی ہو چکے ہوتے ہیں ڈپریشن ڈلیوری کے بعد سے, اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہوتا ہے کہ ان کو ڈپریشن اس وجہ سے ہوا ہے, کس وجہ سے, کب شروع ہوا ہے.
ٹھیک ہے.
اس ٹائپ میں کچھ پتہ نہیں ہوتا ان کو, جس کی وجہ سے وہ کافی سفر کرتے ہیں. تو اس لیے ایک یہ بہت ضروری میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں تک یہ ٹاپک کے بارے میں سب کو پتا ہونا چاہیے کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن یعنی کہ ڈلیوری کے بعد جو ڈپریشن پایا جاتا ہے عورتوں میں, یہ کیا ہوتا ہے ایگزیکٹلی, اور یہ کس قسم میں ہم کیسے کلاسیفائی کر سکتے ہیں. تو ایک اور بات ہے کہ اس کو عورتیں زیادہ تر سیریسلی نہیں لیتی ہیں یا تو سوسائٹی سیریسلی نہیں لیتا ہے, کیونکہ وہ سمپٹمس کو مطلب کہ جو علامات ہوتے ہیں ان کو ٹھیک سے آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے ہیں. کیونکہ جب کبھی بھی جیسے پتہ ہوگا کہ ڈلیوری کے بعد عورتوں کے اندر کافی ساری چینجز ہو جاتی ہیں, ان کے فزیکل چینجز ہوتی ہیں, سائیکولوجیکل چینجز ہوتی ہیں, ایموشنل چینجز ہوتی ہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, جو وہ محسوس کر رہی ہیں, وہ نارمل ہے, جبکہ وہ نارمل نہیں ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
ہمیشہ نہیں. تو اس لیے میں یہاں پہ آپ کے لیے ڈیفرینشیٹ کرنا چاہتی ہوں شدت کے حساب سے کہ ایگزیکٹلی اس میں موڈ چینجز کے حساب سے کیسے ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں اس کو. تو ہم پوسٹ پارٹم ڈپریشن مطلب کہ عورتوں میں ڈلیوری کے بعد پائی جاتی ہے, وہ 3 میں ہم رفلی کلاسیفائی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہے پوسٹ پارٹم بلیوز جو کم شدت کا ہوتا ہے, پھر اس سے زیادہ شدید پوسٹ پارٹم ڈپریشن, اور تیسرا ہے پوسٹ پارٹم سائیکوسس جو سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے. तो जो पोस्टपार्टम ब्लूज है, मतलब कि इसमें क्या हम देखते हैं कि ये अराउंड देखा जाता है कि ये 40 से 80% प्रेग्नेंट औरतों में पाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा कॉमन है पोस्टपार्टम ब्लूज। लेकिन इसमें यह है कि ये 2-3 हफ्तों के अंदर ही ये खत्म हो जाता है अपने आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स। या तो अगर इसको अगर ये 2-3 हफ्ते से ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। तो इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, सिम्टम्स काफी ओवरलैप करते हैं डिप्रेशन के साथ, मतलब अलामतें डिप्रेशन की और इसमें काफी सिमिलर होती है। मतलब कि इसमें नींद जो है, नॉर्मली वैसे भी डिलीवरी के बाद औरतों को नींद मतलब बच्चे के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है और फिर उतना ज्यादा उनको स्लीप डिप्रिवेशन हो जाता है उनको, और फिर उनको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है उनके टाइम टेबल के हिसाब से और काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती
सही।
हैं
अच्छा नशो मंसूर
इन
साहब,
सब
नशो
पर।
साहब एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहता हूँ मैं, आप माजरत साहब की बात काट रहा हूँ मैं। हमारे ममालिक में पाकिस्तान हिंदुस्तान में इस डिप्रेशन को अभी तक जाना ही नहीं, लोग जानते ही नहीं है इसके बारे में। और कहा जाता है कि कभी कभार ये इतनी खतरनाक लेवल्स पर पहुंच जाता है कि शायद माँ कोई नुकसान पहुंचा दे अपने आप को या अपने बच्चे को या अपने घर में। पहले तो आप नशमा मंसूर साहब ये बताएं हमारे नाज़रीन को, खास तौर पर ख़वातीन जो इस टाइम पे घरों में बैठ के आपका आपकी गुफ्तगू सुन रही हैं, कि इसकी कितनी अहमियत है और ये किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है ये डिप्रेशन, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें ताकि हमारे नाज़रीन कम अज़ कम साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना शुरू करें।
तो डिप्रेशन का जो है, हम अक्सर कुछ ऐसी अलामतें हैं जो बहुत कॉमन रहती है डिप्रेशन के पेशेंट्स में। इसकी जितना ज्यादा वो शदीद होगा, जितने ज्यादा शदीद वो अलामतें होती हैं उसके हिसाब से हम डिप्रेशन को क्लासिफाई करते हैं। जो सबसे कम डिप्रेशन में और मेजर डिप्रेशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि वो खुदकुशी करने का।
अच्छा,
और बाकी सब के जो सिम्टम, मतलब स्लीप, नींद या तो बहुत ज्यादा आती है उनको या तो बहुत कम, और फिर उनको उनका जो भूख है, उनको भूख या तो बहुत ज्यादा लगती है या तो बहुत कम। तो या तो उसका बहुत ज्यादा हो जाएगा या तो उसका बहुत कम हो जाएगा। फिर तीसरी बात ये है कि वो उनको कुछ, वो किसी चीज पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं, उनको किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं होता है। जिन चीजों में वो पहले इंटरेस्ट लेते थे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि बस अब तो कुछ कुछ उनका मूड बहुत डाउन रहता है। और फिर एक और बात है कि कुछ ज्यादा सीवियर हो जाएगा तो कुछ लोगों में जिन्हें बहुत ज्यादा सीवियर डिप्रेशन होता है उनका आप देख सकते हो कि उनका हुलिया एक डिफरेंट हो जाता है, उनके उनका जो बोलने का तरीका होता है वो भी स्लो हो जाता है। मतलब कि बहुत आहिस्ता से वो बोलेंगे, वो बहुत आहिस्ता से मूवमेंट वो करेंगे, उनका पूरा वो अपने इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे कुछ। उनका हाइजीन भी फिर डिटेरियोरेट हो जाता है
ठीक है
वो।
ठीक
और फिर अगर इसको हम टाइम पे ऑन टाइम अगर हम इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो क्या होता है कि ये अपने आप को तकलीफ पहुंचाना शुरू करते हैं, या तो वो अपने आप को काटना शुरू करेंगे क्योंकि एक तरह से उनको रिलीफ मिलता है खुद को काटने से, इधर उधर काटेंगे, या तो फिर वो फिर इरादा करते हैं कि अच्छा मैं खुदकुशी करना चाह रहा हूँ तो क्या प्लान बनाऊं। और ये देखा जाता है कि अक्सर मर्दों में जो प्लान बनाते हैं वो सुसाइड का, वो बहुत सक्सेसफुल रहता है क्योंकि वो जो अटेम्प्ट करते हैं सुसाइड तो वो कंप्लीट हो जाता है, जबकि औरतों में फेल्ड अटेम्प्ट ज्यादा होते हैं।
सही
सही
तो इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि डिप्रेशन को हमारी सोसाइटी में, क्योंकि मैं जानती हूँ इंडिया पाकिस्तान से, मैंने पेशेंट्स भी देखे हैं, तो हमारे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है ऐसे पेशेंट्स के साथ। एक तो हमें, अब मैंने ये अक्सर बहुत देखा है कि हम बहुत लाइटली लेते हैं इस चीज को। हम सोचते हैं कि अच्छा उसको डिप्रेशन है, मतलब ये तो उसके बात खुद कर सकता है, अपने आप को हैंडल कर सकता है, इसको ये बस अपने बहुत ज्यादा सोचता है इसलिए इसको ऐसा हो रहा है। جبکہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں خود ریسپانسبلٹی لینی چاہیے, ہمیں ان کو ایک طرح سے سپورٹ دینا چاہیے کہ ہم ہیں, ہم سپورٹ کریں ان کو, ہم سمجھ لیں کہ اچھا یہ ڈپریشن ہے, یہ ایک بیماری ہے جیسے کہ ہارٹ ڈیزیز ہے, نیورولوجیکل ڈیزیزز کچھ بھی ہوں, بلڈ پریشر کی بھی پرابلم, کوئی بھی ڈیزیز ہو یہ بھی ایک ڈیزیز ہے, تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور آج کل ہم لوگ یہی ایک غلطی کر رہے ہیں, ہم یہ سمجھنا نہیں آئے کہ یہ بھی ایک بیماری ہے اور ان کو بھی مدد کی بہت ضروری ہے.
وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس کو بیماری کے طور پہ جاننا بہت ضروری ہے, اور یہ کہ دوسرے آس پاس کے لوگ بہت ضروری ہے کہ وہ مدد کریں اس شخص کی جو ڈپریشن کا شکار ہے. بہت شکریہ ادا کرتے ہیں نشوہ منصور صاحبہ کا, تعلیم حاصل کر رہی ہیں آپ سائیکیٹری کی امریکہ سے, اور انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بھی ہم آپ کو آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ آئیں مختلف موضوعوں پہ گفتگو کریں.
بہت شکریہ. خدا میں ڈپریشن ہونے لگا اس بات پر کہ ایک چیز میں بھی کامیاب ہے تو کون سی ڈھنگ کی چیز نکلی, مرد جو ہے وہ خودکشی میں, وہ انہوں نے کہا ریٹ بہت ہی بہترین جا رہا ہے. بہرحال اس میں آگے مت بڑھیے خدا کے واسطے, اور ابھی ہم لوگ چلتے ہیں ساتھ میں ایک بریک لیتے ہیں. ایک چیز ہم بتا دیں کہ ہم لوگ پروگرام کے دوران کال جب آپ کریں گے تو اس نمبر پہ جو ہم لوگوں نے واٹس ایپ اور وائبر پہ دیا ہے تو ہم لوگ ریسیو نہیں کر سکتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اور رنگ ہو رہا ہے
سٹوڈیو کی جو نمبر سکرین پہ نظر آ رہے ہیں, اگر اس پہ کال کرنا
چاہیں اس پہ کال کریں. ویسے ہم نے نمبر آپ کا دے دیا ہے جو لوگ کال کر رہے ہیں ہم لوگوں کو, اور ہمارے ساتھی کوشش کریں گے آپ سے رابطہ ہو جائے انشاءاللہ. ویسے لائنز بہت خراب ہیں تو اگر نہیں ہو پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہیں. تو ابھی چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتعصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقوں میں مت پڑو. اس قرآن کریم کی آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ پورا ہفتہ عبادت منایا ہے کہ مسلمانوں کی یونٹی پہ ہم لوگ بات کریں, اور ہم سب نسیم زندگی اردو سحر کے ان میں گیسٹ بھی شامل ہیں, کچھ ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب نے یہاں پہ اپنی تشریف آوری کی.
خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدا, خوشبو چیدا, اور قسموں سے بیاں ہو
برادران اسلام, تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ تمام اسلامی ممالک جب تک متحد رہے تو ان اسلامی ممالک کی جو بنیاد تھی وہ اتحاد اور اتفاق تھی. اور یقیناً اگر کوئی ملک اس کے اندر بڑے سے بڑا سائنسدان, اس کے اندر جو اس کے عوام بڑے ذہین و فتین ہوں, دانشور ہوں, ان کے پاس جنگی ساز و سامان کی کثرت ہو, مگر ان افراد کے درمیان اتحاد نہ ہو تو یقیناً ان کی تمام وہ بری قوتیں, بحری قوتیں, تمام ان کی فضائی قوتیں ناکارہ اور بیکار اور نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. یقیناً جب انسان مشکل سے مشکل کام کو بھی مل کر جب ادا کرتے ہیں تو یقیناً وہ ان کا مشکل کام بھی آسان سے آسان تر ہو جاتا ہے اور یقیناً ان کو ان کاموں میں ناکامی نہیں نصیب نہیں ہوتی ہے اور یقیناً یہ اتحاد انسانوں کو دلوں کے اندر ایک ایسا حوصلہ اور ہمت پیدا کرتا ہے جس میں کمزور آدمی جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اس کے پیچھے اور اس کے دائیں اور بائیں جانب یک زبان لوگ ہیں اور سب متحد ہو کر ایک پہاڑ کے اوپر تیشہ جلا رہے ہیں تو یقیناً اس کمزور آدمی کے اندر بھی ایک طاقت آ جاتی ہے۔
پروفیسر صاحب کی گفتگو کے بعد، گفتگو میں واقعاً ہر حوالے سے کامل گفتگو گنجائش نہیں بچتی، لیکن اپنے وظیفے کی ادائیگی کی خاطر سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی تشریف آوری پر شکر گزار ہوں، ساتھ ہی ساتھ اس مناسب موقع کہ جسے ہفتہ وحدت کے نام سے موسوم کیا گیا اور اس کی اسم گزاری یا نام گزاری کی وجہ بھی یہ، چونکہ برادران اہل سنت کے ہاں 12 ربیع الاول متفقہ طور پر روایت ولادت رسول گرامی اسلام ہے اور 17 ربیع الاول جو ہے وہ برادران شیعہ کے نزدیک، تو پورے ہفتے کو جو ہے وہ میلاد رسول خدا اور تعلیم رسول خدا کے جو وحدت ہے اس کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا اور نام رکھا گیا ہفتہ وحدت کے نام سے۔
اس خاص موضوع جو کہ بہت ہی ضروری ہے، جو کہ پچھلے 1400 صدیوں میں شاید کبھی اتنا ضروری نہیں تھا جتنے 1400 سال گزر چکے ہیں، جتنا آج اس کی ضرورت ہے، جتنی آج اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اور ہونی چاہیے، اور اس کو در کرنا سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ ہفتہ وحدت ہمیں کیوں منا رہے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ علماء حضرات نے آپ سے بخوبی اس چیز کو آپ کے سامنے انٹروڈیوس کروایا، آپ کو بتایا کہ ہفتہ وحدت کیوں ضروری ہے، ہمیں کیوں منانا چاہیے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ ایک چیز جس کی طرح میں اشارہ کرتا ہوں، آج کل آپ سنتے ہیں میڈیا کا دور ہے، گلوبلائزیشن ایک ورڈ ہے، آپ بخوبی بہت سارے حضرات سے واقفیت رکھتے ہوں گے، گلوبلائزیشن ہے کیا کہ پورے کے پورے ورلڈ کو ایک چھوٹے سے گلوب میں ہم نے قید کر دینا ہے، مقید کر دینا ہے، اسی کو گلوبلائزیشن کہتے ہیں۔ اس گلوبلائزیشن کا استعمال کہاں سے ہو رہا ہے، ورڈ کہاں سے سٹارٹ ہو، انگلش ورڈ ہے، سو ڈیفینیٹلی اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ لے رہے ہیں وہ بھی کچھ انگلش کنٹریز ہی لے رہی ہیں۔ ہم گلوبلائزیشن کو تعبیر کریں گے آج ویسٹرنائزیشن سے، کہ یہ جو گلوبلائزیشن ہے یہ ویسٹرنائزیشن ہے، ایکچولی یہ گلوبلائزیشن نہیں ہے، یہ سارا کا سارا گلوب میں جتنا ورک ہو رہا ہے وہ یورپینائزیشن میں ہو رہا ہے، وہ ویسٹرنائزیشن، وہ امریکنائزیشن ہو رہا ہے۔
سرکار کی آمد ہے، عجب نیک گھڑی ہے، سرکار کی آمد ہے، عجب نیک گھڑی ہے، یہ نعت گری تحفہ وافر کی کڑی ہے۔ اور شعر سنیے گا کہ گل ہائے عقیدت کہ ہیں صد رنگ معانی، گل ہائے عقیدت کے ہیں صد رنگ معانی، گلدستہ مضمون کی ہر خوب لڑی ہے۔
میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ان اولیاء اللہ کو جو ہے ان کی طرف دوبارہ جانا پڑے گا، اور یہ ٹھیک ہے، بہت اچھا کانسیپٹ ہے ایک ہفتہ پورا وحدت کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری زندگیاں اس چیز پہ صرف ہو جانی چاہیے کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کریں۔ لوگوں کو توڑنے میں بہت آسانی ہے، ایک آپ کچھ بھی اٹھائیں، آپ اسے یوں پھینک دیں تو وہ ٹوٹ جائے گا، وہ بہت آسان ہوتا ہے، ان کو اکٹھا کرنا بہت مشکل ہے۔
جی ناظرین، آپ لوگوں نے جھلکیاں دیکھیں خصوصی پروگرام کی جو نسیم زندگی کی طرف سے اسلام آباد اسٹوڈیو میں، اسلام آباد میں ہم لوگوں نے، اسلام آباد کے سیکٹر E11 میں ہم لوگوں نے منعقد کیا تھا، اور وہاں پر بحث شیعہ اور سنی علماء بھی تشریف لائے تھے، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم لوگوں کے جو مہمان آتے رہتے ہیں پروگرام میں اس میں بھی شیعہ اور سنی دونوں ہیں، وہ آئے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہفتہ وحدت کے حوالے سے گفتگو کی۔ بہت ہی اچھا پروگرام، تو بہرحال اتنا ہی ہم لوگوں کے پاس وقت تھا، زیادہ ہم لوگ دکھا نہیں پائے۔ انشاءاللہ کہ ہم لوگ آگے بھی جا کر اس طرح کا تعاون آپ لوگوں کے ساتھ بھی کر سکیں، اور اسپانسر کو چھوڑیے، بہرحال ہوتا ہے محبت کی بات ہوتی ہے اور اس میں محبت میں بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کتنا، کس حد تک ہم لوگوں کے پروگرام سے محبت کرتے ہیں اور ہم کتنا آپ لوگوں کو چاہتے ہیں اس طرح کے پروگراموں سے مزید ثابت ہو سکتا ہے.
بالکل ایسا ہی ہے حسن, اور بالکل پروگرام نسیم زندگی نے, سار اردو ٹی وی نے اپنی پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کے اتحاد کے لیے جتنی جس حد تک ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں عملی طور پہ, جیسے کہ ہم لوگ کہتے رہے کہ باتیں کرنے تو بہرحال آسان ہوتا ہے لیکن یہ کہ عملی جامہ پہنانا ایک بات کو بہت سخت ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے, تو اسی سلسلے میں ہم نے بہرحال کوشش کی کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد لانے کی, اور اسی سلسلے میں ہم لوگوں یہ پروگرام ارینج کروایا اسلام آباد میں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگا. ہم لوگ چلیں گے کسور عباس الوی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور جیسے کہ میں نے کہا فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت تھی کل, آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, اور کسور صاحب کے ساتھ آج ان کی ہستی کے اوپر, ان کی شخصیت کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. سلام عرض کرتا ہوں کسور بھائی,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اللہ کا کرم, بالکل
شکریہ ادا کرتا ہوں کسور صاحب, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرزند رسول, کیا کیسے تعارف کروائیں گے آپ؟ البتہ تعارف کی محتاج نہیں ہے یہ شخصیات, لیکن جو ہے کہاں سے بات کو شروع کیا جائے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یہ ہفتہ جو ابھی ہفتہ وحدت کے نام سے گزرا ہے, اسی ہفتے میں ہی یعنی 17 ربیع الاول کو, کل 17 ربیع الاول گزرا ہے, تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی تھی اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی. 17 ربیع الاول 83 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام متولد ہوئے, اور 83 سے لے کے 114 ہجری تک امام جعفر صادق علیہ السلام امام اپنے والد بزرگوار امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے سائے میں پروان چڑھتے رہے, اور آپ کی شخصیت جو ہے وہ علمی لحاظ سے بھی, فکری لحاظ سے بھی عروج تک گئی. اور اس دور کے بعد یعنی جب امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام 114 ہجری میں شہید کر دی گئے, تو اس وقت منصب امامت آپ تک پہنچا, اور اس کے بعد یعنی 114 ہجری سے لے کے 148 ہجری تک امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام منصب امامت پر رہے. اور یہ وہ دور ہے جس میں آپ کی جو شخصیت کا نکھار ہے وہ لوگوں کے سامنے آیا. ویسے تو ہر امام اپنے زمانے کا علمی لحاظ سے, فقہی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے سب سے بڑا سرچشمہ ہوا کرتا ہے, لیکن امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اس لیے بھی نکھر کے ہمارے سامنے آئی کہ یہ سیاسی لحاظ سے ایک خاص قسم کا دور تھا, ایک کشمکش کا دور تھا بنی امیہ اور بنی عباس کے دوران, جس کی وجہ سے امام صادق علیہ السلام نے اس فرصت کو غنیمت میں تبدیل کیا, اور علمی جو آپ اپنا مقام تھا اور شاگرد پیدا کیے, ایک ایسا مکتب جو ہے وہ دوسرے الفاظ میں وجود میں آیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تشیع کوئی نئی چیز نہیں تھی جو امام صادق علیہ السلام وجود میں لائے ہوں, بلکہ اس سے پہلے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور امام علی علیہ السلام کے دور میں تشیع کا جو بیج ہے وہ بو دیا گیا تھا, اور وہ تمام بزرگ صحابہ کرام جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے, ان کو بے عنوان شیعہ ان کی معرفی کی جاتی تھی, ان کا تعارف کروایا جاتا تھا شیعہ یعنی علی ابن ابی طالب. لیکن یہ ایک ایسا دور ہے امام صادق علیہ السلام کا جو اسلام, جو حقیقی اسلام ہے, اس کا احیاء ہوا اس دور میں, اور اسی وجہ سے خاص طور پہ فقہ کے مسئلے میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول اور قوانین جو وضع کیے فقہی لحاظ سے, اس وجہ سے امام صادق علیہ السلام کے مکتب کو مکتب جعفریہ کہا جاتا ہے, وگرنہ ہمارا مکتب مکتب محمدی بھی ہے, مکتب علوی بھی ہے, مکتب حسنی حسینی بھی ہے, لیکن یہی جنبہ تھا علمی جس کی وجہ سے آج ہم مکتب جعفری کے پیروکار کہلواتے ہیں.
صحیح قصور بھائی, بہت بہت شکریہ, گفتگو آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے, امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. ناظرین, قصور عباس الوی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ایچ ڈی فیلو تہران یونیورسٹی سے, ابھی ہم چلیں گے حسن کے پاس.
بہت بہت شکریہ خرم. بتائیں کہ ہمارے ساتھی کوشش کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنا فون نمبر بھیجا ہے ان سے رابطہ کیا جائے, لیکن واقعی آج کل لائنز میں ہم لوگوں کو مسئلہ پیش آ رہا ہے, خصوصاً پاکستان کی لائنز میں, تو آپ لوگ, ہم آپ سے واقعی معذرت خواہیں, پھر بھی ہمارے ساتھی کوشش کیے جا رہے ہیں اس سلسلے میں. تو آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں فیس بک پیج کے ذریعے بھی, facebook.com/SUT Morning Show پر, اور جو بھی آپ کا پیغام ہو, جو بھی آپ کی رائے ہو پروگرام کے حوالے سے, آپ لوگ ہمیں بتا سکتے ہیں. چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. نسیم زندگی لے کر ہم لوگ ہر روز صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, وقت تو آپ کو بتا دیا, اب آپ لوگ ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں گے تو یہ پروگرام بہتر بنے گا اور ہم لوگ کا دل بڑھے گا تاکہ مزید بہتر کریں اس پروگرام کو. چلتے ہیں خرم کے پاس.
بہت شکریہ اعظم, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کسور عباس الوی صاحب کے ساتھ سے, تو آپ وائبر پہ, واٹس ایپ پہ سوال اپنا پوچھ سکتے ہیں, ہم لوٹیں گے کسور عباس الوی صاحب کے پاس تاکہ وہ اپنی گفتگو جو فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت کے اوپر, ان کی زندگی کے اوپر جو روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو آگے بڑھا سکیں. جی کسور بھائی,
جی امام صادق علیہ السلام کی زندگی کا میں نے میں نے عرض کیا کہ ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, ایک امامت سے پہلے کا دورہ ہے پیریڈ ہے اور ایک امامت کے بعد کا. مہم پیریڈ اور اہمیت کا حامل پیریڈ وہی بعد کا ہے کیونکہ اس وقت آپ کی صلاحیتیں جو ہیں وہ سامنے آتی. اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو باقی آئمہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان وہ ظاہری شہادت یعنی تلوار سے ان کی شہادت ہوئی, یا امام علی علیہ السلام بھی اور امام حسین علیہ السلام بھی, لیکن ان آئمہ کے علاوہ باقی آئمہ کو زہر سے شہید کر دیا. اس کی بھی وجوہات تھیں. اس سے پہلے کے آئمہ جو تھے انہوں نے اپنا ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور واضح آواز اٹھائی, لیکن امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اب تلوار کے ذریعے نہیں, اب لوگ فکری لحاظ سے ان کی فکر اتنی پست ہو چکی ہے کہ جب تک ان کی فکر اور افکار کو بلند نہ کیا جائے اس وقت تک فائدہ نہیں ہے, تو یہ تحریک جو فکری تحریک ہے وہ امام زین العابدین کے دور سے ہی شروع ہوئی.
اچھا,
آپ نے دعاؤں کے ذریعے اپنی فکر
خطبات کو ذریعے
خطبات کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے, اور اس کے بعد امام باقر علیہ السلام اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں یہ تحریک جو ہے علمی اور فکری تحریک یہ اپنے عروج تک پہنچتی ہے. یہی وہ دور ہے جس میں فقہی مکتب جو ہے وہ ان کی تشکیل ہوتی ہے, سامنے آتے ہیں. مکتب جعفریہ سب سے پہلے مکمل عروج تک پہنچتا ہے. ایک میں یہاں پہ عرض کرتا ہوں, ایک تحقیق لکھی گئی ہے ڈاکٹر حسین محمد جعفری صاحب کراچی سے, انہوں نے ان کا یہ تھیسس تھا امریکہ میں, پی ایچ ڈی تھیسس تھا, تو ابھی وہ عربی میں, فارسی میں, اردو میں, بہت ساری زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے. تو انہوں نے, اس کا نام بھی ہے تاریخ تشیع, یا فارسی میں جو ٹرانسلیشن ہوئی ہے تشیع در مسیر تاریخ, یعنی تاریخ اس دائرے میں تشیع کب عروج پہ پہنچی. ان کا نظریہ یہ ہے کہ تشیع کے تمام جو اصول اور قوانین ہیں وہ امام صادق علیہ السلام کے دور تک مکمل طور پر ضبط ہو چکے تھے, سب ہو چکے تھے, لکھے جا چکے تھے, اور اس کے بعد جزوی تبدیلیاں بعد میں ہوئی ہیں, لیکن یہ ایسا دور ہے جب مکتب تشیع اپنے عروج پہ تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ میں بھی دیکھیں کہ اصول اربع میاں کے نام سے چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی جاتی تھیں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شاگرد تھے وہ ہر فیلڈ میں, یعنی نماز کے بارے میں, زکوٰۃ کے بارے میں, جہاد کے بارے میں, چھوٹے چھوٹے جزوے جو کتابیں ہیں
جی جی,
وہ تمام احادیثوں کو جمع کر لیتے تھے. اور یہی یہ 400 کتابیں تھیں چھوٹی.
اچھا,
یہی وہ 400 کتابیں تھیں جو بعد میں شیخ کلینی اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ تک پہنچیں, اور انہوں نے پھر اس کے بعد اس سے اپنی کتابیں کلین اپنا الکافی کتاب جو ہے, یا ملا یحضر الفقی ہے, اس سے استنباط کرتے ہوئے ان بڑی زخیم کتابوں کو جو ہے وضع کیا. اسی دور میں مکتب اس فقی مکتب کے علاوہ مکتب کلامی بھی وجود میں آیا, جس میں ہشام بن حکم اور اسی طرح ابان ابن تغلب جیسے شاگرد, ایک عظیم شاگرد تھے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے, جنہوں نے فقہ کے ساتھ ساتھ کلام میں اپنا نام کمایا, اور کلام کے سب سے بڑے جو ہے یہ علماء اور دانشمند سمجھے جاتے تھے. تو اسی سے تاثیر لیتے ہوئے دوسرے مکتب فقہی جو ہیں, جیسے ابو حنیفہ کا مکتب ہے یا دوسرے امام مالک کا مکتب ہے, وہ بھی وجود میں آئے. اور میں یہاں بھی کہتا جاؤں کہ یہ دونوں اہل سنت کے جو امام ہیں یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد تھے, اور اسی وجہ سے حضرت ابو حنیفہ بھی کہا کرتے تھے کہ لولا سنتان لہلک نعمان, اگر وہ دو سال نہ ہوتے جو میں نے امام صادق کی شاگردی میں گزارے ہیں تو میرے پاس تو علم کچھ بھی نہیں تھا, میں ہلاک ہو جاتا.
بہت بہت شکریہ قصور واصل بھی, سب بڑی خوبصورت گفتگو آپ کی چل رہی ہے, انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. ابھی ہم لوگ چلیں گے حسن کی طرف, دیکھتے ہیں حسن آپ لوگوں کے لیے کیا لے کے آئے ایل سی ڈی کے سیکشن میں. جی حسن,
بہت بہت شکریہ خرم, اور ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا, بہرحال آپ لوگوں کی گفتگو سے تھوڑا ہٹ کے, لیکن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک باغ کا ایک سلسلہ ہے, اور ایران سے رابطے کا جو سلسلہ ہے وہ ہندوستان میں بر صغیر کی میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ پورے طور سے دکھائی دیتا ہے. اور یہاں پر پہلے میں یہ بتاؤں کہ چار باغ جو ہے ایرانی, حتیٰ یہ بہت ہی کئی ہزار سال کہا جاتا ہے پرانا ہے, 2000 سال سے زیادہ کہا جاتا ہے پرانا ہے, اور اس کا ایک بہت ہی بہترین نمونہ دکھائی دیتا ہے ایران کے اصفہان شہر میں, اور وہاں پہ جو ایک بہت ہی عظیم وہاں پہ چوراہا ہے, جیسا کہ آپ اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں, اس کو نقش جہان یا میدان امام اب کہا جاتا ہے, تو وہاں پر دیکھا گیا ہے. اس میں جو ابتدائی جو اصول اس میں ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک بیچ میں ایک حوض ہونا ضروری ہے, اس کے راستے ہونا ضروری ہیں, یعنی چار طرف اس کے راستے ہوتے ہیں تاکہ پانی وہاں سے گزرے, وہ یا فوارہ ہوتا ہے یا صرف ایک پانی کی دھار ہوتی ہے وہاں سے گزرتی ہے, اور چاروں طرف پھر اس کے ایک باغ بنایا جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے منظم یہاں پہ تصویر ہیں. اس کا ایک اور جو نمونہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جہانگیر کے مقبرے میں ہے, پاکستان میں واقع ہے, اور وہاں پر بھی دقیق طور پر اسی کو اپنایا گیا ہے.
ایک اور جو اہم اس میں فیچر ہے ان باغوں میں وہ ہے سرو درخت کا استعمال. سرو درخت جو ہوتا ہے اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ سردیوں میں اور گرمیوں میں ہرا رہتا ہے بالکل, چاہے جتنے بھی برف یا جتنے بھی اس کے اوپر اولے پڑ جائیں وہ بالکل سیدھا کھڑا رہتا ہے اور جھکتا نہیں ہے. تو یہ ایک نمونہ بن گیا ہے کہ آپ سمجھیے کہ دشمنوں کے سامنے ڈٹ جانے کا یا ایک انسان کو کس طرح ہونا چاہیے اس کا نشان بن گیا ہے. اور ایک اور جو نمونہ اس کا دکھائی دیتا ہے وہ چشمہ شاہی ہے کشمیر میں. بہرحال کشمیر میں ہمارے دیکھنے والے ہیں تو وہاں پر یقیناً جانتے ہوں گے آپ لوگ بہتر ہم سے کہ وہ بھی ایک بہت ہی الگ طرز سے لیکن ایرانی چارباغ کا ایک اہم نمونہ ہے. مغل بادشاہ جہاں جہاں گئے, جہاں جہاں ان کی حکومت رہی, ان لوگوں نے کوشش کی کہ اس نمونے کو اپنائیں. اور ایک اور جو اہم نمونہ دیکھا جا سکتا ہے وہ دلی میں ہے اس وقت, ہمایون ٹوم کے نام سے مقبرہ ہمایون. اور وہاں پر حتیٰ ایک کتبہ بھی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ایرانی ماہرین کے توسط سے بنایا گیا. یہ دراصل نظم کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے جس کو کوشش کی گئی ہے کہ اس پر خاص توجہ دی جائے اس باغ کے بنانے میں. اور باقی چیزیں بھی, یعنی ایک عنصر کو مرکزی حیثیت یعنی اس کو دی گئی ہے اور پھر اس کے بعد چاروں طرف اس کے باقی چیزیں منظم چیزیں سجائی گئی ہیں. یہ دراصل خلقت کا ایک کہا جاتا ہے, ایک زمینی شکل اگر ہم لوگ دینا چاہیں تو چار باغ ہو سکتا ہے. بہرحال جو چیز میں نے اس کے بارے میں پڑھی تھی. چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. نسیم زندگی آہستہ آہستہ کر کے اپنے اختتام پہ پہنچ رہا ہے ابھی, لیکن وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں خرم کے پاس.
بہت شکریہ حسن. قصور عباس الفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قصور بھائی, دو منٹ کا وقت ہمارے پاس رہ گیا, معذرت صاحب وقت ہمارے پاس کم تھا, کیا کہنا چاہیں گے آپ آخری میں؟
میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی تعداد اپنے شاگردوں کی وہ تخلیق کی, وجود میں لایا, ان کو پرورش کی. تو اس میں سب سے مہم بات یہ ہے کہ یہ جو شاگرد تھے یہ سب ایک فکر کے نہیں تھے, مختلف افکار کے یہ لوگ تھے. اس میں وہ لوگ بھی تھے جو امام صادق کو بے عنوان امام تسلیم کرتے تھے, قبول کرتے تھے اور آپ کی حقانیت کے کو تسلیم کرتے تھے, اور ایسے لوگ بھی تھے جو امام کو بے عنوان امام تسلیم نہیں کرتے تھے لیکن اس دور کا, اپنے زمانے کا سب سے بڑا فقیہ, سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا دانش مند جو ہے تسلیم کرتے تھے. تو ہر اپنا فکر کے لوگ وہاں پہ موجود تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں یہ ہم ہفتہ وادت بھی منا رہے تھے تو میں ایک مقالہ دیکھ رہا تھا جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا نقش ہے اس دور میں دونوں افکار, یعنی شیعہ اور سنی دونوں مکتب کو ایک جگہ پہ لانے کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو شاگرد تھے وہ ہر فکروں کے تھے, ہر قسم کے لوگ تھے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بھی پرورش کی اور بہت احسن انداز میں پرورش کی, اور یہی وجہ ہے کہ وہ بھی بہرحال اپنے اپنے مکتب میں برجستہ عالم دین تھے, اور انہوں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی علمی مقام کی بہت زیادہ تعریف کی اور اپنے آپ کو کم از کم علمی مقام میں امام ان کو مانتے تھے, اگرچہ وہ راہبری جو ہے ان کو قبول نہیں کرتے تھے ان کی راہبری کو, لیکن علمی لحاظ سے. ایک اور چیز کہتا جاؤں کہ ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک مہم جو اور اہمیت کا حامل جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں وکلاء کی ایک آغاز کیا امام نے. اچھا, مختلف علاقوں میں اپنے وکیل بنا کے, نائب بنا کے بھیجے جو اس کام کو, یعنی علمی جو مقصد تھا وہ تمام عالم اسلام میں امام صادق علیہ السلام کی نیابت میں لوگوں کے مسائل علمی جو ہے وہ حل کرتے تھے. اور یہی تحریک بعد میں امام, ہاں جی, امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں عروج پہ پہنچی, اور بعد میں امام حجت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ غیبت میں چلے گئے تو وہی جو نیابت کی تحریک تھی اس وقت لوگوں نے اس پہ اعتماد کیا. وہ پہلے جو ہے چار نائب جو امام کے خصوصی نائب تھے, اور جب وہ خصوصی نائب بھی چلے گئے اور امام مہدی علیہ السلام غیبت کبرا میں چلے گئے تو آج وہی نیابت کا سلسلہ جاری ہے. آج فقہا جو ہیں یہ امام کے نائب ہوتے ہیں, یہ ولی فقیہ جو ہیں امام کے نائب ہیں, لیکن آغاز امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہوا,
وہیں سے وہ علم وہ پیغامات وہیں سے چلتے آ رہے ہیں آگے چلے. بہت بہت شکریہ قصور عباس الفی صاحب, بڑی خوبصورت گفتگو آپ کے مختصر وقت میں, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے روشنی ڈالی امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے اوپر, ان کی امامت پر. اور یہاں پر ایک بڑے اچھے نقطے کی طرف قصور بھائی نے اشارہ کیا, وہ یہ تھا کہ ہر وقت کا ایک تقاضا ہوتا ہے. ایک وقت تھا جب تلوار سے دفاع کیا گیا دین اسلام کا, پھر اس کے بعد فکری طور پہ کام شروع کیا گیا, اور جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو, اپنے نائبوں کو پورے مختلف علاقوں میں بھیجا کہ اس پیغام کو پھیلایا جا سکے. تو میرے خیال میں ہمیں بھی اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ وقت کا تقاضا کیا ہے؟ یہ اس کا جواب آپ لوگوں پر چھوڑ دیتا ہوں میں, اور میں قصور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں دوبارہ کہ آپ تشریف لائے. جی حسن,
بہت بہت شکریہ خرم, اور بہت اہم اور بہت مفید گفتگو رہی آپ لوگوں کی, یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی پسند آئی ہوگی. طاہر رضا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, میرا ہمارے ساتھیوں نے آپ سے رابطہ کر لیا تھا. اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مرزا محمد مہدی صاحب کا جنہوں نے حیدرآباد پاکستان سے ہم سے رابطہ کیا ہے, اور ان تمام لوگوں کا جو کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پروگرام کے لیے بہترین چیزیں بھیجیں. بہرحال یہاں سے بہت سارے اقوال ہم لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے اور دیگر ائمہ طاہرین اور اہم شخصیات کے, اور تمام ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہم لوگوں کو یاد کیا اس اچھے موقع پر. اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کل ہم لوگوں کا پروگرام جو ہے وہ بھی موضوع تو ہم لوگوں کا ہفتے کا یہی رہے گا, یعنی ہندوستان, بر صغیر ہندوستان اور ایران کے ثقافتی تعلقات. اور اس میں ڈاکٹر فہیم مقبول کو ہم لوگوں نے بلایا ہے جو ہیپاٹائٹس سی کے حوالے سے گفتگو کریں گے, اور انشاءاللہ ہفتے کے موضوع کے حوالے سے ڈاکٹر شہیر الہی اسلام آباد سے ہم سے گفتگو کریں گے. کوشش کریں گے اس ہفتے میں یا انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں بھی اس حوالے سے بہت زیادہ گفتگو کریں, کیونکہ یہ ثقافتی جو اقدار ہوتے ہیں ان کا ڈھونڈ لینا اور ان پر قائم رہنا ہمیں بہت مدد کرتا ہے تاکہ ہم اپنے جو آپسی جھگڑے ہیں, دشمنیاں ہیں خدا نخواستہ, ان سے دور ہٹیں. آج کا بھی پروگرام اسی کے ساتھ اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے. ہم تینوں کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.